دیکھیے، یہ پہلا مسئلہ جو آپ نے دریافت فرمایا ہے، اس کا تعلق فتوے سے زیادہ قضاء سے ہے. ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتی ہے قضاء. قضاء کا مطلب ہے کہ عدالت میں قاضی فیصلہ کر سکتا ہے، اور ہمارے زمانے میں چونکہ اب شرعی عدالتیں رہی نہیں، تو اس کا قائم مقام یہ ہے کہ اگر کسی بھی علاقے یا کسی بھی جگہ کے مستند علماء سے دریافت کر لیا جائے تو وہ قضاء کا قائم مقام ہے. موجودہ عدالتوں کو ہم اس لیے قاضی کا درجہ نہیں دے سکتے کہ ہمارے اکثر و بیشتر جج صاحبان اسلامی قانون کو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، ان کو عربی زبان نہیں آتی. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ قانون کے اصل مراجع سے رجوع نہیں کر سکتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا قانون کیا ہے. مثلا یہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس جب آیا تو جو وکلاء اس کو ڈیل کر رہے تھے وہ اسلامی قانون کے مطابق دیت ادا کرنا چاہتے تھے، اور دیت جو ہے اب یہ کتنی ہونی چاہیے، یہ اب جج صاحبان کہاں سے نکالتے؟ 1.5 لاکھ روپیہ ہمارے قانون میں لکھا ہے. تو ریمنڈ ڈیوس نے جو خون کیا تھا اس کا فیصلہ کہاں سے ہوتا؟ حتیٰ کہ انہیں یہ جزیہ دکھانا پڑا، جو بھی جنہوں نے بھی کتابیں پڑھ رکھی تھیں، کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دونوں فریق جتنی دیت طے کر لیں وہ ہے، وہ کروڑ طے کر لیں، 10 کروڑ طے کر لیں، اس سے کیا بحث. تب جا کر یہ فیصلہ ہوا، کیونکہ قاضی جو ہے وہ شرعی قوانین کو اس کے اصل مراجع سے رجوع کر سکتا ہے. اب ایک وکیل ہے، اس کو انگلش ہی نہیں آتی، تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ پریوی کونسل انگلینڈ کے فیصلے پڑھ سکے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. بالکل اسی طرح چونکہ عدالت کے ہمارے موجودہ نظام میں یہ بہت بڑا سکم ہے، تو ہم اسے قائم مقام مان نہیں سکتے قضاء کا. اگرچہ بعض معاملات میں مجبوراً بعض مفتی مانتے ہیں، جو آپ نے لکھا ہے کہ شادی کے لیے والد ایگری نہیں ہے اور خاتون کے بھائی ایگری ہیں، تو ایگری نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ کورٹ میں جائے گا مقدمہ، قاضی سنے فیصلہ کرے. قاضی اگر یہ کہتا ہے کہ والد کا موقف درست ہے، ٹھیک ہے. کراچی میں پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا، یہی تھا، لڑکی کی عمر 40 سال ہو گئی اور وہ جس جگہ شادی کرنا چاہتی تھی والد راضی نہیں تھا اور بھائی امریکہ سے آئے تھے راضی تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لڑکا ایک سندھ کے گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اور بیٹی فلاں فلاں جگہ پڑی ہیں اور کراچی میں یہ صورتحال ہے ان کی. تو ہم نے کہا کہ براہ راست ان کے والد سے بات کریں. والد سے بات کراتے نہیں تھے، ہم نے کہا ہم کچھ نہیں کہتے. والد سے جب بات کی تو ان کہا جی میں صرف ایک بات کہتا ہوں، لڑکا ہندو ہے لڑکی مسلمان، مجھے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، گاؤں سے ہے دیہات سے ہے دیوری، کچھ غربت کچھ نہیں. اس نے کہا میں ہم خود کروڑوں پتی ہیں، کیا حرج ہے، غریب لوگ ہوتے ہی ہیں، میں صرف اتنا کہتا ہوں وہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے. بچی سے پوچھا، اس کہا جی یہ بات تو ہے، اب بھلا بتاؤ. اصل بات نہیں بتاتے کہ کیا ہے، ارد گرد گھماتے ہیں کہ کیا ہے. اصل بات جو تھی وہ یہ تھا بس مسئلہ. تو اس لیے وہاں کے علماء سے دریافت کر لیا جائے، 5-7 علماء کو بٹھا کر یہ مسئلہ حل کر لیا جائے. یہ قضاء کا مسئلہ ہے، فتوے کا نہیں. جناب اہلی، یہ اہلی کیا ہوتا ہے؟ جناب اہلی جانور کی اہمیت بتائیں، کیا اسے اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ؟ یہ اہلی تو عبرانی کا لفظ ہے، اہلی اللہ کو کہتے ہیں، عبرانی زبان میں اسرائیل والے بولتے ہیں اہلی اہلی لما سبقتنی، اور مسیح نے سولی پہ چڑھتے ہوئے 25 دسمبر کا یوم ولادت ہے. یہ بھی عجیب لطیفہ ہے، اور سولی پہ چڑھتے ہوئے انہوں نے آخری جملہ یہ فرمایا کہ علی علی لما سبقتنی، اللہ اللہ مجھے کس کے حوالے تو نے کر دیا. بہرحال جانوروں کی اہمیت بتائیں، بے شمار دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنے آپ چاہیں مل جائیں. جانوروں کی بڑی اہمیت ہے، جانوروں کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکیوں میں سے. بعض اوقات دعا کی قبولیت میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. بعض اوقات انسان کسی تکلیف میں بری طرح پھنس جاتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جانوروں کو آزاد کیا جائے. جیسے چڑیا ہے، پرندے ہیں، یہ لے کے آزاد کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ بہت مہربانی اس وجہ سے بھی فرماتا ہے. ایسے ہی جانوروں کی اہمیت، بغیر کسی وجہ کے جانوروں کا شکار جائز نہیں. اصلاً تو شکار ہی جائز نہیں اصول کے مطابق. کس وجہ سے جانوروں کا شکار کرنا ہے، کیوں مارنا ہے انہیں، وجہ؟ گوشت کی قلت ہو گئی نا، اور ضرورتیں پوری کر لے. لیکن اگر کوئی کرے تو ہم اسے مباح کے درجے میں ہی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بس اس وجہ سے. لیکن جانوروں کا شکار کوئی پسندیدہ کاموں میں سے شریعت نے نہیں قرار دیا. بعض کام ہوتے اصلاً جائز ہیں لیکن شریعت اسے کسی اچھی نظر سے دیکھتی نہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی، جسے اصل لفظ کہنا چاہیے کہ بہت اچھا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی تھی. اب قرآن صاف کہتا ہے کہ والمحصنات اور وہ ایمان والی عورتیں جو مومنہ ہیں تم سے نکاح کر سکتے ہیں. والمحصنات من الذین اوت الکتاب، اور جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے ان میں عورتیں یہودی اور عیسائی، انہیں نکاح کی قید میں لایا جا سکتا ہے. چار شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں. محسنین، اللہ نے کہا عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کرنا نکاح کی قید میں لاؤ. غیر مسافرین، اپنی خواہشات پوری کرنے کی غرض سے نہیں کہ وہ پوری ہوئی اور اسے چھوڑ دیا. اور پھر تیسری چیز یہ فرمائی کہ تیسری یہ کہ اہل کتاب، اور چوتھی یہ کہ ولا متخذی اخدان، اور ان سے چوری چھپے آشنائیاں نہ کرنا، یہ نہ کرنا. یہ چار شرائط کے ساتھ عیسائی عورتوں اور یہودی عورتوں سے نکاح جائز ہے. اب ہے جائز، قرآن کہتا ہے، اور کسی نے کیا کہنا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کے تحت ایک یہودی عورت سے شادی کر لی. حذیفہ کا بڑا مقام تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حذیفہ کو کہ اس عورت کو طلاق دے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت لکھ بھیجی کہ حضرت یہ حرام ہے، امیر المومنین قرآن اجازت دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی، عیسائی ماریا رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی، یہ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم. اس کے باوجود تحریر فرمایا کہ حذیفہ جس مقام کے تم آدمی ہو نا، یہ بدکار عورتیں کہیں تم لوگوں کو اپنی سازشوں میں نہ پھنسا لیں. مملکت جو ہے نا، حکومت اور خلافت، اس کے اتنے بڑے عہدے پہ فائز لوگ اگر عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کرنے لگیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اسے چھوڑ دو، ہوتی جائز ہے چیز، لیکن خارجی عوامل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسے پھر جائز رہنے نہیں، یعنی مطلب ہے کہ اسے اپریشیٹ. اسی شکار کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً جانوروں کی آزادی اس پہ ترغیب دی ہے کہ لوگ جانوروں کو آزاد کریں، مشکلات اور مصائب کو دور کرنے کے لیے آزاد کریں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی کو قیامت میں چڑیا کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ چڑیا اللہ سے شکایت کرے گی کہ اے رب، اگر تو نے اسے اگر 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 اس نے میرا شکار کیا ہوتا تو بھی ٹھیک تھا، اور مجھے ذبح کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا، یہ تو ایسے ہی جا رہا تھا آوارہ اور اٹھا کے پتھر مارا اور میری جان لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری مخلوق کو اپنی مستی میں نشانہ بناتا ہے اسے جہنم کا مزہ چکھاؤ. چڑیا کی وجہ سے آدمی جہنم ہے. بلی کے متعلق آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوتی تھی اس حدیث پہ, لیکن اس کے باوجود آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے بلی پال لی تھی اور بلی کو بھوکا رکھتی تھی, اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھتی تھی, حتیٰ ماتت, مر گئی وہ بلی. تو اللہ نے کہا جس نے بلی کو اتنا عذاب دیا ہے ہم بھی اسے عذاب دیں گے. اس سے جانور رکھے, منع کس نے کیا ہے, لیکن ان کے حقوق کا خیال رکھے. کچھ جانوروں کا استثناء ہے, جیسے سور ہے نہیں رکھ سکتے. کبیر داس کا نام شاید سنا ہو. کبیر داس بہت بڑے ہندو مواحد تھے, توحید پہ بڑا اعتبار تھا ان کا. کبیر داس کی نظمیں سماسے بڑے مشہور ہیں, چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے, دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی, بڑے بڑے اچھے شعر ہیں ان کے. تو کبیر داس جلاہا تھا بیچارہ, ہندو بہت زیادہ ذات پات پہ یقین رکھتے تھے. کبیر داس نے بیٹی سے کہا کہ پانی لے آؤ کنویں سے. چلی گئی تو ایک آدمی پانی بھر رہا تھا, اس نے کہا یہ گھڑا ہمارا بھی بھر دو. تو اس نے بھر دیا. پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا اسی گاؤں کی رہنے والی. اس نے کہا تم کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ کبیر داس کے جلائی کی. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اوفو, میں براہمن اور تو جلائی, یہ کیا بربادی کر دی, پانی ناپاک ہو گیا, سب ناپاک ہو گیا. اونچا اونچا بولنے لگا. کبیر داس اپنے گھر سے آ گئے. اس نے کہا پنڈت جی کیا ہوا؟ اس نے کہا سب ناپاک کر دیا تم بدبختوں نے, تم ہو ہی اس قابل کے جلائے جاؤ, فنا کر دیے جاؤ, تم جلاہوں نے عجیب انت مچا رکھی ہے گاؤں میں. اس نے کہا کہ زمین ساری گندگی اپنے اندر سمیٹ لے یہ پاک, اور اس سے جو پانی نکلے وہ پاک, اور اس زمین کی مٹی سے میری بیٹی جو بنائی گئی یہ ناپاک. عجیب فلسفہ ہے. گاؤں کے مولوی صاحب تھے, شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ سے پوچھا گیا کبیر داس کا. حضرت فرماتے تھے موحد تھا, توحید کو مانتا تھا. کبیر داس توحید کو مانتا تھا. گاؤں کے مولوی صاحب بھی بڑے تنگ آئے, پنڈت تو تنگ تھے, مولوی بھی تنگ تھے بڑے بڑے بےچارے اس سے. تو ایک دن دیکھا کہ مولوی صاحب غصے میں بھرے آ رہے ہیں. تو شودر ہوتے ہیں نا, یہ سب سے تھرڈ کلاس ذات سمجھی جاتی ہے ہندوؤں میں, جنہیں ہریجن اب کہا جاتا ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ مولوی صاحب لاٹھی لے کے آ رہے ہیں, ضرور آج کوئی ہنگامہ ہونا ہے. تو اس نے شودروں کو آواز دی. اس نے کہا یار میرے گھر کے باہر سور باندھ دو. ہریجن سور کھاتے, ہندو اب بھی کھاتے. سور باندھ دیا. تو مولوی صاحب اتنے میں پہنچے, لاٹھی زور سے زمین پہ ماری, اس کے گھر کے دروازے پہ ماری. تو اوپر کھڑے تھے کبیر. تو انہوں نے جب دیکھا سور بندھا ہوا ہے تو انہیں اور غصہ آیا. انہوں نے کہا ارے کبیر بدبخت, یہ گھر کے دروازے پہ سور باندھ رکھا ہے, تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اس کا مولوی صاحب گھر کے باہر ہے کہ اندر؟ ان کا فی الحال تو باہر ہی دکھائی دے رہا ہے, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تو جہنمی. اس کا مولوی صاحب اندر کے سور سے زیادہ اچھا ہے کہ گھر کے باہر باندھے. مولوی صاحب تن سمجھے یا نہیں سمجھے, کبیر داس جو تھے نا, تو اس لیے سور کو منع کیا گیا ہے نہ پالے. اور کتے کو بعض ایکسپشنز استثناء حاصل ہیں. مثلا کتے کو کوئی رکھ لے اس لیے کہ گھر کی حفاظت کرے, کتے کو اس لیے رکھ لیا جائے کہ گاڑی ہے مثلا رکھی ہوئی, چور لے جائیں گے تو بھونکے گا تو صحیح, اس کی حفاظت کے لیے, شکار کے لیے. اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں کتے کی اجازت دی گئی ہے. یاد رکھو یہ جو حدیث میں آیا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گہری بات کہی ہے. اس بات کو سب سے زیادہ یا اہل سنہ نے اپنے عقیدے میں سمجھا ہے, یا شیعہ میں, محقق طوسی نے سمجھا ہے. محقق طوسی نے پوری کتاب لکھی ہے اس پہ, ملا صدرہ جو ہے انہوں نے بڑی وضاحت سے اس کو لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند جملے فرماتی ہیں, اس کو صحیح معنی میں پھر فلاسفہ نے اور اہل السنہ نے سمجھا. اہل السنہ نے لکھا ہے کہ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہر شخص کی روح مرنے کے بعد انسان کی روح نہیں رہتی, اس آدمی پہ غصہ غالب ہے اور لوگوں کو مارتا ہے چیرتا پھاڑتا ہے, اس کی روح مرتے ہی کتے شیر چیتے کی شکل میں درندے کی شکل میں بن جاتی, جس پہ بے حیائی غالب ہے اس کی روح سور بن جاتی ہے, جس پہ لالچ غالب ہے اس کی روح کتے کی صورت اختیار کر لیتی ہے, جس شخص کے دل میں نفرت ہے ہر ایک سے نفرت اس کی روح بچھو بن جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں, صحیح بخاری میں آیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے عرض کریں گے کہ اے میرے رب میرے والد کا کیا ہوا, تو اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی جواب دیں گے اس کے بعد حکم ہوگا کہ اپنے پاؤں میں دیکھو, تو ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھ کے ڈر جائیں گے بھاگیں گے, ان کے پاؤں میں بچھو ہوگا, ایک جگہ ہے جو خون میں لپٹا ہوا ہوگا, فرمایا جائے گا یہ تمہارا باپ ہے, یہ اس کی روح ہے جو مس ہو گئی, کیونکہ قرآن میں دیکھو نا بیٹا ہے سگی وہ جرنی دفاع ہو جائے معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ ٹھیٹھ ترجمہ ہے اس کا, نکل جا میرے گھر سے, یہ چیزیں ایسی نفرت توڑو مارو ختم کرو بلا وجہ کی تہمتیں, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو روح کو جان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ جتنے دنیا میں متکبر تھے ان کو چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کے پاؤں میں دے دیا جائے گا, لوگ اپنے پاؤں سے انہیں ماریں گے, ٹھڈے پڑیں گے انہیں اور مریں گے بھی نہیں, یہ روحی کا تو مسخ ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ روح مسخ کر دی جاتی ہے, اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو عذاب دینا ہو تو اللہ اس روح کو بھیج دیتا ہے دنیا میں کہ فلاں کو تنگ کرو فلاں کو ستاؤ. یہ جنات جن بھوت پریت یہ جو ہے نا یہ یہی چیزیں عالم ارواح سے آ جاتی. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ بڑی تفصیل سے اپنے فتاوی میں سے لکھا ہے, اس لیے جانور پالنے پہ پابندی نہیں مگر اپنی روح کو دیکھے کہ میں کس مقام پہ ہوں. خرگوش حلال ہے ہمارے نزدیک, اس کے حلال ہونے کی وجہ ہے, اور اہل تشیع کے ہاں خرگوش حرام ہے کیونکہ اس کے جسم سے خون آتا ہے, وہ اس بنا پر اسے حرام کہتے ہیں. ہمارے نزدیک اس کے دلیل یہ ہے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ تو خرگوش راستے میں تھے, حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم شکار کر لیں گوشت کے لیے, آپ نے فرمایا کر لو, وہ کہتے ہیں ہم نے گوشت اس خرگوش کو شکار کیا اور اس کی ران جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی پیش کی. ایک دوست لاکھوں کا قرض واپس کیے بغیر فوت ہو گئے, ان کے اولاد سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرنا چاہیے. ایک صورت تو یہ ہے سب سے اچھی کہ معاف کر دیا جائے, سب سے اچھی صورت یہ ہے, اس لیے کہ جو شخص اس قرض کو معاف کر دیتا ہے نا قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے اس قرض کا عوض دے دے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے باب میں ایک موقع ایسا آیا تھا جب آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کے قرض کا فیصلہ کیا تو آپ نے فرمایا اس کے پاس کل ہیں ہی اتنے اب میں کیا کر سکتا ہوں, تو آپ نے فرمایا یہ لو اور تقسیم کر دیا, یہودیوں کا قرض تھا. اور پھر آپ نے اپیل کی, آپ نے کہا معاذ پہ قرض زیادہ ہو گیا ہے تو لوگوں کچھ لاؤ میں اس کا قرض ادا کر دوں, تو ظہر کی نماز میں لوگ پھر لے آئے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا. سب سے اچھی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من انذر موسرن, جس نے قرض دار کو مہلت دی قیامت میں اللہ اسے مہلت دے دے گا, آپ نے جس نے یہاں معاف کیا اللہ اسے معاف کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک تاجر تھا بنی اسرائیل کا اور وہ شام کو تین فہرستیں دے دیتا تھا, اپنے نوکر سے کہتا تھا کہ ایک تو فہرست ہے اوپر والی یہ تو بالکل نہیں چھوڑنا, جو مرضی کہتے رہے یہ سارے سرمایہ دار ہیں ان سے پیسے واپس لینے ہیں, دوسری فہرست ہے کہیں کل لے لینا کل چلے جانا پرسوں جتنی مہلت مانگے دے. اور تیسری فہرست جو ہے نا یہ ان لوگوں کی ہے کہ اگر کہیں کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دینا. اور پھر کہتا لعل اللہ یتجاوز عنا, شاید خدا بھی مجھے چھوڑ دے. بخاری شریف میں آیا کہ جب وہ مرا تو اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ اس بندے کا حساب کرو, تو انہوں نے کہا ما وجدنا من عملہ خیر قط, اے رب ایک نیکی نہیں ہے اس کے نام عمل, ایک نیکی نہیں پائی گئی, ایمان بس تھا اور کوئی نیکی کا کام اس نے کیا ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا بخش دو. فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی تو انہوں نے کہا رب اسے بخش دیں. تو اللہ نے کہا کہ جو ایک جملہ کہتا تھا نا کہ لعل اللہ یتجاوز عنا, شاید اللہ مجھے بھی معاف کر دے, بس یہ میرے لیے کافی ہے, مجھے شرم آتی ہے اس نے میرے متعلق کہتا تھا میں معاف کر دوں تو یہ میری مخلوق کو کرتا تھا, میں نے معاف کیا. سب سے اچھی چیز یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی اولاد سے تقاضا کیا جائے, یہ شرن جائز ہے, بتا دیا جائے یہ آپ کا اور ان کا معاملہ. آپ نے تحریر فرمایا کہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے, تو اگر اولاد نہ مانے کہ والد نے قرض لیا ہی نہیں وہ آزاد ہیں, کوئی ثبوت جو نہیں. اور اگر وہ مان جائیں اور دے دیں یہ بھی ان کی نیکی ہے, اگر وہ نہ دیں تو ان پہ گناہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ انہوں نے والد کے قرض پہ گواہی دیکھی ہے, نہ انہوں نے والد کے قرض کی کوئی ذمہ داری اٹھائی ہے. یہ انڈیویجل ذاتی شخصی سطح کا معاملہ, یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ ان کے ورثاء کو دے دیں اور ان سے جبرن وصول کر لیں. اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو مثلاً 10 لاکھ قرض تھا, آپ نے بیک وقت 10 لاکھ دے دیا ان کے بیٹے کو کہ یہ لو بیٹے زکوٰۃ, اس سے پھر واپس دے دیا کہ واپس کرو, یہ تمہارے والد کی کا قرض تھا جو مجھ پہ ہے, یہ مشکل لیکن اصلاً یہ جائز. زکوٰۃ کی مد جو آپ نے تحریر فرمائی ہے اس کا جواب یہ. اوائل اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کفار سے تجارت کن شرائط اور اصول پر کرتے تھے, وہی جو آخر تک کرتے رہے. اصول کیا تھے, شرائط کیا تھی, وہی جو ہمیشہ رہی ہیں. یہ تو اسلام کا معاشی نظام بہت بعد میں آیا ہے, سود کی حرمت بہت بعد میں آئی ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ سود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ اتنی بری طرح ملوث تھا دو چیزوں میں, ایک سود, ایک غلاموں کا آزاد کرنا. شریعت نے ہمیشہ ترغیب دی غلام آزاد کرو, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, بار بار اس کفارے میں آزاد کرو, اس طرح آزاد کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر یہ کہہ دیتے کہ غلامی آج کے بعد ختم ہے, پورا معاشرہ ہل کے رہ جاتا, ہو ہی نہیں سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ غلامی کا نظام کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ختم نہیں کر سکے, اور تو اور حالانکہ وہ اتنے اس معاملے میں سخت تھے کہ عمر بن العاص مصر کے گورنر تھے اور گھوڑے دوڑانے کا مقابلہ ہوا اور ان کے بیٹے محمد نے مقابلے میں حصہ لیا. ایک دیہاتی لڑکا تھا, اس کا گھوڑا آگے چلا گیا تو محمد کو بڑا غصہ آیا, ہار تو گیا تھا, جاتے جاتے اس نے دو درے لگا دیے, کوڑے مارے, بیت مارے, یہ اس نے کر دیا بس. لوگ بھی آزاد تھے نا, وہ اٹھا وہاں سے گھوڑے پہ بیٹھا اور مدینہ منورہ آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میرے ساتھ زیادتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جاؤ اور عمر اور اس کے بیٹے محمد کو جس حال میں ہوں پکڑ کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آرڈر بالکل سٹینڈ بائی سے, ہر وقت جو جس حال میں ہے پکڑ کے لے آؤ, یعنی کپڑے نہیں بدلنے دیتے تھے, حالت تبدیل نہیں کرنے دیتے تھے. حکم یہ تھا پولیس کو کہ جاؤ اور دروازہ کھولے تو ساتھ ہی بٹھا کے لے آنا, بس یہ تھا. عمر بن العاص ان کے بیٹے کو اسی حال میں لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھی, ساری تفتیش ہوئی, پتہ چلا یہ سچ کہتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دلہ دی فرمایا دو حصے مارو, وہ دو اس نے مارے محمد کو, فرمایا یہ تو تمہارا بدلہ ہوا, فرمایا اب اس عمر کو مارو. حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میرے مومنین کیا کرتے ہیں آپ, اگر گورنر اور بڑے لوگوں کو اس طرح مار پڑنے لگی تو یہ ملک میں بنے گا کیا, عہدوں کی عزت کہاں رہے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھ، تمہارے علاوہ کوئی کہتا تو میں اسے بات کرتا، یعنی تمہاری عزت ہے جو میں سخت جواب نہیں دے رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا وفات سے پہلے کہ میرا بدلہ لے لو، اور پھر اسے کہا مارو اس سے بھی عمر کو. اس نے کہا حضرت میرا بدلہ پورا ہو گیا، میں نہیں مارتا. عمر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ظاہر ہے کہ عزت اور احترام تو تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود درہ لے کے بیعت مارے حضرت عمر بن العاص کو، اور فرمایا عمر تمہارے بیٹے نے ایسے ہی نہیں مار دیا، یہ تمہاری شہ پہ اچھلتا ہے، تمہاری شہ پہ مارا ہے کہ باپ کارنر ہے. متاس تاوت تم الناس، تم نے کب سے لوگوں کو غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے. وقت ولد تم امہاتم احرارن، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا، اس کے باوجود کہ آزادی نہیں ختم ہوئی. دوسرا نظام یہ سود کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سود کی حرمت کی آیات کب نازل ہو چکی تھی؟ نہیں فرمایا سود حرام، منع فرماتے رہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. وفات سے صرف 3 مہینے پہلے جو خطبہ دیا ہے نا، اس میں فرمایا ہے کہ سود کو میں ختم کرتا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے خاندان سے سود کو مٹاتا ہوں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سود کی اتنی پیچیدہ شکلیں معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے اپنی خلافت میں خط لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سود کی ساری شکلیں سمجھ لیتا، لیکن میں نہیں سمجھ پایا اور ان کی وفات ہو گئی. بس میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ در ریبا و مارا بہا، سود کو چھوڑ دو، اور جو چیز شک میں ڈالے نا کہ یہ سود بن جائے گا، اس کو چھوڑ دو. اس لیے سود کو عملاً، یہ وہ لوگ غور کریں ان چیزوں پہ جو روز کہتے ہیں نا بینکنگ سسٹم بدلو، بینکنگ لاؤ نا یار، لاتے کیوں نہیں بینکنگ سسٹم، آپ لے کے آئیں. حتیٰ کہ شرعی عدالت نے جن کو اپنا سیکٹری مقرر کیا وہ تشریف لائے، ہم سے کہنے لگے سود، ہم نے کہا بابا یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے، سیکٹری آپ مقرر ہیں، بھگتے ہیں اب جا کے، نہ بنتے. سیدھی سی بات ہے، کون اتنے دن بیٹھ کے بحث میں سر کھپائے. تو اس لیے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی تجارتیں تھیں، یہ چیزیں تھیں، جوا حرام ہو گیا، یہ بھی ایک قسم تھی، پھر اسے نافذ کر دے گا آہستہ 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 آہستہ، حتیٰ کہ رہن کے معاملات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یہودیوں سے رہن لیتے تھے، اور اصل بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمارے ہاں چولہا نہیں جلتا تھا، تو 2 سیاہ چیزوں سے گزارا ہوتا تھا. اس نے پوچھا کیا سیاہی تھی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک سیاہ تو میرے بیٹے کھجوریں تھی جنہیں کھاتے، دوسرا سیاہ پانی تھا. تو اس بچے نے حیرت سے کہا کہ ام المومنین پانی بھی سیاہ ہوتا ہے؟ ان کا بیٹے تمہیں فاقہ نہیں نہ لگا، فاقہ ہو تو پانی بھی سیاہ نظر آتا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2-2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، اور ہم لوگ یہودیوں سے تیل قرض لیتے تھے، رہن رکھواتے تھے. تو اس کے بعد تیل اب کیا کرتی تھی؟ فرمایا کبھی تو کھانے میں استعمال ہو جاتا تھا. اور پھر فرمانے لگی کہ آخری رات تمہارے پاس تیل نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور روشنی کی ضرورت تھی، تیل نہیں تھا، تو میں نے ان کی ایک زرہ بھجوائی ایک یہودی کے ہاں، اور اس سے میں نے کہا کہ تیل دے دو، رہن پہ رکھ کے ہم نے تیل لیا تھا، آخری رات چراغ جلائے. یہ رہن کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت نہیں قبول کرتے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے، لوگوں کے لیے یہ بم جیسے گر جاتا ہے، ایسی بات ہے، لیکن سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، یہودیوں کے ہاں دعوت قبول کرتے تھے، نہ کہ جانتے تھے کہ یہ سب پیسہ ان کا سود کا اور شراب بیچنے سے آ رہا ہے. یہی وہ دلیل ہے ہمارے حنفی فقہا کی، وہ کہتے ہیں ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ سورس آف انکم دوسرے سے دریافت کریں. حنفی فقہا کہتے ہیں کوئی کسی سے سورس آف انکم دریافت نہیں، گورنمنٹ کر سکتی ہے، گورنمنٹ نے ٹیکس لگانا ہے، گورنمنٹ کے اپنے معاملات ہیں، فرد کسی سے نہیں پوچھ سکتا کہ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے. یا آپ کے بزرگ پوچھتے رہتے ہیں نا، اس کے گھر نہ جاؤ کھانا، یہ فلاں کاروبار یہ فلاں کاروبار، انہیں سبق سیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا دعوتوں میں جاتے تھے، باوجود اس کے جانتے تھے کہ ان یہودیوں کا پیسہ سود کا ہے، ان یہودیوں کا پیسہ شراب کے کاروبار سے آتا ہے، اور ان یہودیوں کا پیسہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے عقود فاسدہ سے آتا ہے۔ عقود فاسدہ کا مطلب یہ ہے کہ شرعاً جو بیع اور شرح خرید و فروغ جائز نہیں، یہ پیسہ وہاں سے آتا ہے، اس کے باوجود اس دعوت کو قبول فرما لیتے تھے۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کے ذرائع آمدنی کو تلاش کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ یورپ میں آپ چلے جائیں، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے، یہاں ہر کسی کو پڑی ہوتی ہے یار اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، آج یہ گاڑی دوسری لے لی، آج یہ مکان کہاں سے خرید دیا، آج یہ شادی میں، یار پیسہ کہاں سے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، خام خواہ گناہگار ہوتے ہو یار، گورنمنٹ پوچھے، جنہوں نے ٹیکس لگانا ہے وہ پوچھے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ مجھے یہ جو کھانا کھلا رہے ہو یہ پیسہ کہاں سے تمہارے پاس آیا ہے، حلال ہے کیا حرام۔ حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ مجدد کا کس نے لقب دیا، خطاب دیا، اور مطلب کیا ہے؟ مجدد کا مطلب ہے جو دین کو نئے سرے سے زندہ کرے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً ہاشم کشمی نے سب سے پہلے یہ لکھا تھا، غالباً حضرت کے خلفاء میں سے تھے، غالباً سب سے پہلے انہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ کو مجدد لکھا، اور مطلب یہ ہے الف ثانی دوسرا ہزارہ جو شروع ہوا، الف کہتے ہیں نا عربی میں ہزار کو، اور ثانی کا مطلب دو، تو ایک ہزار سال پورے ہو گئے تھے دین کو، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ 975-76 ہجری میں پیدا ہوئے، تو جب 25-27 سال کے تھے تو 1000 سال پورے ہو گئے تھے۔ ان کا انتقال ہوا ہے 1041 ہجری میں، تو باقی حضرت نے اگلی صدی کا حصہ بھی پایا تھا، تو اس لیے مجدد الف ثانی کہتے تھے کہ دوسرا ہزار سال جو شروع ہو رہا ہے نا اس کی تجدید، ہم اب تک حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی تجدید کے سائے میں چل رہے ہیں 1000 سال۔ حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا تھا کہ میری تجدید کے اثرات 500 سال تک رہیں گے، پھر ایک جگہ فرمایا ہے کہ میری تجدید کے اثرات حضرت مہدی کے آنے تک رہیں گے۔